www.attabligh.com, The Reviver of Iman.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم.
اب تک تو قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں بیان جو شروع ہوا تھا وہ قرآن کریم سے شروع کیا تھا کہ یہ کتاب بے ریب ہے، بغیر شک کے ہے، اور متقین جو بننا چاہتے ہوں ان کے لیے ہدایت کا سامان ہے. اس کے بعد ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے تھے، پھر کافرین کے حالات بیان کیے، پھر تھوڑی دیر تک منافقین کے احوال اور ان کا انجام بیان کیا. یہ سب ہو جانے کے بعد توحید کی دعوت دی اور دلائل توحید بیان کیے. یہ سلسلہ بھی دور تک جاری رہا. اب تک امیین مخاطب تھے، خطاب کا رخ زیادہ تر امیین جو مکے کے کافرین تھے، جو پڑھے لکھے زیادہ نہیں تھے، اہل کتاب ہونے کا ان کا دعویٰ بھی نہیں تھا، ان کا تذکرہ تھا. اب اہل کتاب میں بنی اسرائیل کا تذکرہ فرماتے ہیں. دو طبقوں نے اپنے اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور پھر بھی وہ اس دعوے میں سچے تھے. ایک طبقہ تو یہود کا، جس کو بنی اسرائیل کہہ کر قرآن کریم نے خطاب کیا ہے. یہ زیادہ تر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار اور ماننے والے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں کہ ہمارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات سے نوازا. نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قائل ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ قائل نہیں. انہوں نے بھی اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی. ان میں بڑا طبقہ جو ہے نصارہ جو ہیں، وہ بھی اصل میں یہود ہی کا ایک حصہ ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تو بنی اسرائیل کی منتشر بھیڑوں کو جمع کرنے آیا ہوں، اس کے بعد اب یہ جو پڑھا لکھا طبقہ اپنے آپ کو کہتا ہے اور کتابی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, قرآن کریم کا روح خطاب کا اس طرف ہو گیا تو خطاب کا آغاز جو کیا ہے وہ ایک اچھوتے انداز کے ساتھ کیا ہے. یہود نے کہا بلکہ یا بنی اسرائیل کا پہلے پیغمبروں میں دو نام کا رواج نہیں تھا کہ ایک پیغمبر کے دو نام ہوں, سرکار کے کئی ناموں کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے. دو ناموں سے تو خود قرآن کریم نے خطاب کیا احمد اور محمد, اور ماہی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصفی نام ہے. حاشر یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے. عاقب یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے. اور رہ گئے آپ خاتم النبیین ہیں, آپ رحمت للعالمین ہیں, یہ بھی قرآن کریم نے کہا ہے. اب فرماتے ہیں کہ انبیاء میں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا نام اسرائیل رہا, تو نبی کے حوالے سے اس امت کو یاد کیا. حالانکہ قرآن کریم میں یہود بھی کہا ہے ان کو, اور یہود کیوں کہا اس کی وجہ یہ لکھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام و السلام کے 12 صاحبزادے تھے, ان میں ایک بڑے بیٹے کا نام یہودہ تھا, اس کے نام سے متعلق ہو کر بنی اسرائیل کو یہود کہتے ہیں. دوسری ایک وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ انہوں نے توبہ کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں یوں کہا تھا کہ انا ہدنا الیک, اے اللہ ہم توبہ کرتے ہوئے تیرے دربار میں رجوع ہو کر آئے ہیں. تو ہدنا کے معنی تبنا کا جلالین میں تفصیل لکھی. تو دو نام ہوئے, ایک تو یعقوب, دوسرا نام جو رکھا وہ اسرائیل. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے, اسر کے معنی بندے اور ایل کے معنی اللہ, اللہ کے بندے. اصل میں یہود کو یہاں بنی اسرائیل کہنے میں اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ تم اللہ کے بندے نہیں بنے, نفس کے بندے بن گئے, خواہشات کے پجاری بن گئے, تمہیں اللہ کا بندہ بننا تھا. اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم جو نعمتیں ہیں, ابھی یہ بیان چلے گا پارے کے ختم تک, 123 آیتوں تک بنی اسرائیل کا بیان چلے گا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم, اللہ تعالیٰ اپنے انعامات یاد دلا رہے ہیں. امت مسلمہ کے ساتھ اللہ کا کرم یہ رہا ہے کہ ان کو احسانات نہیں یاد دلائے گئے, کیونکہ امت کو احسان یاد ہیں, اور جنہوں نے اللہ کے احسانات کو فراموش کیا ہے ان کو یاد دلائے ہیں احسانات کے, ہم نے یہ بھی احسان کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, پھر بھی تم بھول گئے. اور امت مسلمہ کو سرکار کی برکت سے وہ احسانات یاد بھی دلائے جو بار بار یہود کو دلائے گئے ہیں. اب وہ نعمتیں کیا ہیں جن کا اللہ تعالی یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں کہ یاد کرو ان نعمتوں کو جو ہم نے اے اللہ کے بندوں تم پر کی تھی, اس کو یاد کرو. وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ اب وہ نعمتوں کا تذکرہ خود اللہ تعالی مختلف طریقے سے اسی پارے میں بیان کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کئی پاروں میں بیان ہوا ہے. لیکن یہاں ایک خاص بات کہی ہے. پہلے تو یہ کہا کہ وہ نعمتیں جو ہم نے تم پر کی ہے اس کو یاد کرو. اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ. تمہاری شکایت یہ ہے کہ تمہارے ساتھ عہد و پیمان پورے نہیں کیے جا رہے ہیں اللہ کی طرف سے, تو اللہ فرماتے ہیں تم بھی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورا نہیں کر رہے ہو. اس کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ عہد و پیمان کا ذکر کیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کو بھیجا ہے بنی اسرائیل کی طرف, وبعثنا منہم اثنی عشر نقیبا, اور بارہ نقیب یکے بعد دیگرے بھیجے تھے جنہوں نے عہد و پیمان یاد کروائے کہ تم کو کیا کرنا ہے. یہاں کیا خاص عہد و پیمان ہے جس کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں؟ ان کی کتابوں میں سب سے بڑا عہد و پیمان یہ تھا کہ جب بھی آخری نبی آئیں گے تو تم تمام اہل کتاب کو ان کی طرف رجوع کرنا ہے اور ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنا ہے. ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے یہ عہد و پیمان جو ان کی کتابوں میں تھا اس کو تین شکلوں میں حقوق کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا کیا. فالذین آمنوا بہ, جو ایمان لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, وعزروہ, اور سرکار کی عظمت اور آپ کی رفعت کا خیال رکھا, ونصروہ, اور آپ کی مدد فرمائی. جب جب پکارا آپ نے مدد کے لیے دوڑ کر مدد کرنے کے لیے آئے. واتبعوا النور الذی انزل معہ, اور وہ قرآن کریم جو سرکار لے کر آئے اس کی اتباع کی. اولئک هم المهتدون, یہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ. تو سرکار کے حقوق کی آیت میں بیان ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو سرکار پر ایمان لانا یہ حق ہے. نمبر دو, آپ کی عظمت اور آپ کا احترام محفوظ رکھنا اور اس کا خیال رکھنا, یہ دوسرا حق. تیسرا, جب جب نصرت کی پکار لگے دین کی مدد کرنا. اور چوتھا, قرآن کریم جو سرکار لے کر آئے اس کے حقوق بجا لانا. یہ چار چیزیں کوئی اگر کر رہا ہے تو اس کے لیے فرمایا کہ یہ مہتد ہے, ہدایت یافتہ ہے. بنی اسرائیل کو بھی یہ بات کہی گئی ہے. تو بنی اسرائیل یوں کہتے تھے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ عہد و پیمان پورا نہیں کیا. اللہ نے شکایت فرمائی کہ تم نے بھی عہد و پیمان پورا نہیں کیا ہے. تم اگر یہ شکایت کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ کے وعدے پورے نہیں ہوئے تو ہم کہتے ہیں کہ تم نے بھی وعدے پورے نہیں کیے ہیں. تمہارا سب سے بڑا وعدہ تھا کہ نبی آخر الزمان آئے تو ان پر ایمان لانا. لائے تم ایمان؟ بلکہ تم نے ریشہ دوانیاں کی, سرکار کی دعوت میں روڑے اٹکائے, اور دین کے کام میں تم رکاوٹ بنے, خود روکے دوسروں کو روکا. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, تمہارا کام تو یہ تھا کہ دوسروں کو دین کی دعوت دیتے اور بتاتے کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ نبی آخر الزمان, اس کی سب علامتیں موجود ہیں. یہودیوں کے بہت بڑے عالم عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. یہی اپنی کتاب میں مطالعہ کرتے کرتے کہ نبی آنے والے ہیں, یہ مدینے والے کہتے ہیں کہ نبی ہیں نبی ہیں, تو ہم جا کے جانچیں کہ ہماری کتابوں میں علامتیں بیان کی ہیں, وہ علامتیں ان میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی. وہ علامتیں پائی جاتی ہوں گی تو میں ایمان لاؤں گا, اور پہلے نمبر پر ایمان لاؤں. عبداللہ ابن سلام کے علاوہ اور بہت سے یہودی علماء تھے. یہود کے علماء کو عربی میں احبار کہتے ہیں اور نصارہ کے علماء کو رہبان کہتے ہیں. تو عبداللہ ابن سلام چلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد آپ سے ملاقات کے لیے. تو پہلے نمبر پر ایمان لانے میں یہ کہا کہ چہرہ کہتا ہے کہ سچے ہیں, چہرے کی صداقت بتاتی ہے, کیونکہ جھوٹے کا چہرہ اس قدر نورانی اور صاف شفاف ہو ہی نہیں سکتا, نور برس رہا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی ہیں. تو پہلے تو چہرہ دیکھ کے دین قبول کرنے کے لیے تیار ہوئے. پھر وہ تین علامتیں پوچھی جس کے بارے میں یہ کہا کہ اس کا جواب نبی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں, نبی جواب دے سکتا ہے اور کوئی جواب نہیں دے سکتا. تو تین سوال کیا تھے؟ پہلا سوال تو یہ کیا کہ قیامت کی بڑی علامتوں میں جو پہلی علامت ظاہر ہوگی وہ کیا ہو. دوسرا سوال کیا, جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے, پہلا جو بریکفاسٹ جنتیوں کو دیا جائے گا وہ کیا ہوگا. نمبر تین, بچہ کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے, کیوں؟ سرکار نے فرمایا انشاءاللہ وہی کی روشنی میں جواب دوں. سوال نمبر ایک, قیامت کی ایک بڑی علامت ظاہر ہوگی کہ ایک آنکھ نکلے گی جو مشرق سے لوگوں کو ہانکتی ہوئی مغرب کی طرف لے جائے گی. پورا عالم گویا کہ یہ آگ پیچھے ہوگی, لوگ آگے ہوں گے اور سمٹتے ہوئے چلے جائیں گے. کوئی عالمی جنگوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ جو بم بنے ہوئے ہیں یہ سب آگ ہی ہیں جو انسان کو سمیٹنے کے لیے کافی ہیں. تو پہلی چیز تو یہ بیان کی. دوسرا سوال تم نے یہ کیا تھا کہ جنتیوں کو پہلا کھانا کیا دے گی اللہ, تو جواب دیا کہ زیادہ تو کبھی دفروتین, یعنی مچھلی کے کلیجے کے ساتھ ایکسٹرا ٹکڑا لگا ہوا ہوتا ہے, کلیجے سے جڑا ہوتا ہے لیکن الگ ہوتا ہے, اور وہ پوری مچھلی میں سب سے لذیذ حصہ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو پہلی مرتبہ عطا فرمائیں گے. اب وہ مچھلی بھی جنت کی اور وہ نعمت بھی جنت کی, اور اس میں بے ذائقہ کی کا ویسے بھی سوال پیدا نہیں ہوتا کیونکہ جنت کی کوئی نعمت بے ذائقہ نہیں, اس کا ذائقہ اعلیٰ اور عمدہ درجے کا ہے. عبداللہ ابن سلام نے کہا بالکل ٹھیک جواب, اور نبی کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا, کیونکہ یہ سوالات کا تعلق جو ہے زمینی نہیں آسمان سے ہے, وہی کی روشنی کے بغیر جواب نہیں مل سکتا. تیسرا جواب سرکار نے دیا کہ کبھی باپ کا پانی پویتر ہوتا ہے تو بچہ باپ کی شکل کا ہوتا ہے, کبھی ماں کا پانی پویتر ہوتا ہے تو بچہ ماں کی شکل کا ہوتا ہے. پر میں یہ جواب بھی بالکل صحیح اور درست دیا اور پھر ایمان لے آئے. تو یہود کی کتابوں میں جو سب سے بڑا وعدہ ان سے لیا گیا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں اور علامتیں ظاہر ہو جائیں, جیسے ان کا ہجرت کرنا اور مدینے آنا, یہ خود علامت لکھی ہوئی ان کے کہ وہ نبی ہجرت بھی کریں گے اور مدینے بھی آئیں گے. اور ایک عجیب بات یہ ہے, آگے قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ مدینہ منورہ میں دو بڑے قبیلے تھے, اوس اور خزرج. پہلے یہود کا غلبہ تھا مدینہ پر, لیکن ایک معاملہ ایسا پیش آیا کہ یہودیوں کے 100 لیٹر ایک ساتھ ختم کیے گئے,
ان کے بڑے بڑے ساتھی جو تھے ان کو ایک ہی دعوت کے اندر ختم کر دیا ہو سب حضرت والوں نے, تو غلبہ ان کا ہو گیا, ان کو مدینہ سے باہر نکلنا پڑا. تو تین قبائل میں تقسیم ہوئے, یہ لوگ تین قبیلے تھے بڑے بڑے یہودیوں کے, بنو نذیر, بنو قینوقہ اور بنو قریظہ. پہلے یہ مدینہ میں آباد تھے, پھر ان کو مدینہ سے باہر جانا پڑا اور سہارا جو ہے اوس اور خزرج والوں کا لینا پڑتا تھا. تو یہ اوس اور خزرج والوں کو کہتے تھے کہ تم گھبراؤ مت, آخری نبی ہمارے پاس ہی آنے والے ہیں, اور جب وہ آخری نبی آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کر کے پھر ہم مدینے پہ غلبہ پائیں گے. لیکن جب سرکار آئے تو سب سے زیادہ مخالفت یہود نے کی, حالانکہ ان کو سب سے زیادہ چانس دیا گیا تھا کہ یہ سرکار کے قریب ہوتے, وہ تمام چانسز دیے گئے تھے, لیکن ایسا ہوا نہیں. حالانکہ یہود اپنی کتاب کی روشنی میں سرکار کو بہت زیادہ جانتے تھے. یہ بات بھی قرآن کریم نے کہی ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو اتنا نہیں جانتا ہوگا جتنا کہ یہود سرکار کو جانتے تھے, اور آپ کی صداقت کو اور آپ کی رسالت کو جانتے تھے, لیکن اس کے باوجود نہیں مانا انہوں نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں شکوا ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ عہد و پیمان پورا نہیں کیا, تو ہمیں بھی شکوا ہے کہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. تمہیں ایمان لانا چاہیے تھا, تم ایمان نہیں لائے. تم کو سرکار کا ساتھ دینا چاہیے تھا, سب سے زیادہ تم نے مخالفت اور دشمنی کی. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, اور تم کو کس چیز نے سرکار کی اتباع سے روکا؟ دنیا کی جاہ و منزلت نے, دنیا کی جاہ اور اس کی محبت, دنیا کا مال اور اس کی محبت. تمہاری وجہ چلی جانے کا تم کو خطرہ رہا کہ تم سرکار کی مان لیں گے تو وہ بڑے ہو جائیں گے, ہم چھوٹے ہو جائیں گے. یہ خیال سے تم نے سرکار کی نہیں مانی, حالانکہ حدیث میں ہے کہ اسلام کسی کی سرداری کو چھینتا نہیں ہے بلکہ اس کو سردار بناتا ہے, بلکہ اس کی سرداری کو چار چاند لگ جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, تم کو دنیا کی یہ سب چیزیں کیوں ڈرا رہی تھی؟ تمہیں ڈرنا تھا تو مجھ سے ڈرنا تھا, اور اللہ سے ڈر کر سرکار پر دین لے آنا تھا, قبول کر لینا تھا, سرکار پر ایمان لانا تھا, کیوں نہیں لائے؟ دنیا کی وجاہتیں مجروح نہ ہو جائے تمہاری, اس بنا پر تم نے حق سے اعراض کیا, اس کی وجہ سے تم دور نکل گئے, گمراہی میں بہت دور چلے گئے. آگے فرماتے ہیں اب بھی وقت نہیں گیا ہے, اب بھی وقت ہے. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم, تم سروے کرو, میں نے جو کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے اس میں تمہاری کتاب کی تصدیق کی گئی ہے. جیسے تم کو ملنے والی کتاب میں آنے والی کتاب قرآن کریم کی تصدیق ہے اور نبی کی تصدیق ہے اور اس دین کی تصدیق ہے, تو سرکار کی کتاب میں پہلی جو کتابیں اتری ہیں اس کی تصدیق ہے کہ وہ آسمان سے اتری تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی, اور ان کو تورات پر لینے کے لیے پورا بیان اور پورا مضمون آ گیا. خود قرآن کریم نے اسی بارے میں بیان کیا ہے جس کی تفصیل آ رہی ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ تمہاری کتاب کی قرآن کریم تصدیق کر رہا ہے, تم ہو کہ قرآن کی تکذیب کر رہے ہو؟ اب یہ قرآن کریم کے بیان سے ہی تعلق رکھنے والی بات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں, نئی بات نہیں بیان کرتا. وہ یہ کہ آخر یہود جو ہیں وہ سرکار سے اتنے زیادہ دور کیوں ہو گئے اور کیوں ان کو اس قدر دشمنی رہی؟ اس کی ایک وجہ ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہماری کتابوں میں جس نبی کا تذکرہ آیا ہے کہ وہ آخر میں آنے والا ہے, ان کا گمان یہ تھا کہ وہ ہمارے خاندانوں میں یہود میں آئے گا, بنو اسحاق میں آئے گا, یہ سب بنو اسحاق کی اولاد ہیں, یہود
اور عرب جو ہیں وہ بنو اسماعیل کی اولاد ہیں بنو اسماعیل کہلاتے ہیں اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے انبیاء کرام جو ہیں عالم مثال میں دکھائے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے خوبصورت دکھائے گئے کہ جیسے ابھی غسل خانے سے نکلے ہوں غسل کر کے پانی بھی ٹپک رہا ہے نہایت صاف شفاف چہرہ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا کہ وہ ذرا چھرے جسم کے ذرا قدر طویل القامت اور گندم بو جیسے کہ رجل شنوع شنوع قبیلہ ہے اس کے فرق کی طرح نظر آتے ہیں اور سرکار نے فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ ہوں میری شکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ ہے اس لیے حضور نے کسی موقع پر تیراندازی کا جب حکم دیا تو صحابہ کرام سے کہا کہ ارمو یا بنی اسماعیل اے بنو اسماعیل تیر چلاؤ وانا معکم اور میں تمہارے ساتھ ہوں تو یہ بنو اسماعیل اب ان کو خیال یہ تھا کہ ہمارے یہاں بنی اسرائیل میں 2000 سے زیادہ نبی آئے ہیں تو اب جو نبی آئے گا تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے اندر ہی آئے گا 2000 نبی ہم میں آئے ہیں تو اب نیا جو آئے گا وہ بھی ہم میں آئے گا اتفاق سے وہ بنو اسماعیل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہ ان سے برداشت نہیں ہوا یہ چیز ان کو ہضم نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارے قانون کا پابند ہوں ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین میں جسے چاہتا ہوں منتخب کرتا ہوں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ کس کو رسول بنانا ہے کیا بنانا ہے میں جانتا ہوں نہیں ہے کہ تمہاری مرضی کے مطابق بھیجوں میں تمہاری مرضی کا پابند نہیں ہوں تو میں نے اپنے مزاج سے بھیجا ہے تم مانو تو مانو نہ مانو تو کوئی بات نہیں سرکار کو بنی اسرائیل کی فیور یہود کی مدینہ منورہ میں فیور ملے اس کے لیے اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ تمہارا قبلہ جو ہے یہود کے قبلے کو طے کرو چنانچہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو 17 مہینے تک نماز پڑھی کہ کسی طرح یہ قریب ہو جائے تو اس کا بھی الٹا اثر پڑا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانش آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے تو معاملہ بالکل الٹا رہا جب دیکھا کہ کسی طرح سے مائل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر سختی کا اور مخالفت کا رویہ اسلام نے اپنایا ورنہ پہلے پورا موقع ان کو دیا تھا کہ یہ کسی طرح قریب ہو جائیں اور دین میں داخل ہو جائیں نہیں ہوئے داخل ولا تکونوا اول کافرین بھی اہل کتاب میں تم نے اگر دین قبول نہیں کیا یعنی جو بڑا جمع غفیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اس نے اگر نہیں کیا تو ان کے بعد ان کے ڈیپیوٹیز آئیں گے ان کے جو پیچھے آنے والی نسلیں آئیں گی وہ بھی دین اگر قبول نہیں کریں گی تو اس کی ذمہ داری پہلے والوں پر آئے گی اس لیے قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ کافرین بے کفر کرنے والوں میں سے اور سرکار کے انکار کرنے والوں میں پہلے نمبر کے اوپر تمہارا نام کہیں مندرج نہ ہو جائے اس کا خیال رکھو ورنہ اگر کفر میں تمہارا نام پہلے مندرج ہوا تو تمہارے بعد جتنے لوگ آئیں گے اور جو دین نہیں لائیں گے وہ تمام کا خمیازہ تم کو بھی بھگتنا ہے یہ دستور ہے یہ قانون ہے قرآن کریم کا یہ قانون ہے دین کا شریعت کا کہ جو کسی بھلائی کی بنیاد ڈالے نیکی کی دعوت کی بنیاد ڈالے نیک عمل کرنے کی بنیاد ڈالے اور اس کے نیک عمل کو دیکھ کر کچھ اللہ کے بندے نیک اعمال کریں شامل ہوں تو یہ بنیاد ڈالنے والے کو بھی ثواب ملے گا اور جتنے لوگ عمل کریں گے ان کو ان کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے تو جو پہلی بنیاد ڈالے اس کے اوپر سب معاملہ آتا ہے کہ بنیاد اس نے ڈالی تھی تو اچھائی کی بنیاد ڈالنے والے بنو ایمان لے آؤ تاکہ تمہارے پیچھے لوگ ایمان لائیں بڑا رکون ہوا وہ کافرین بھی اور پھر ان کی کتاب کے بارے میں کہا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور ہماری آیتوں کو چھوٹے چھوٹے دنیا کے فائدوں پر فروغ مت کرو. تعلیم قرآن کا مسئلہ اور اس پر اجرت لینے کا مسئلہ اس سے نہیں نکالا جا سکتا. لیکن یہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ تم نے دنیا کی وجاہت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی کتاب میں جو نشانیاں بیان ہوئی تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی، ان کے اندر جو ہے کتربیوں کیا ہے، اس کے اندر تغیر کیا ہے یا اس کو چھپایا ہے اور لوگوں تک اس کو پہنچایا نہیں ہے صرف اپنی وجاہت کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنی دنیا کی خواہشات اور اپنے دنیا کے عیش کو اور خاص طور سے اپنی بڑائی کو برقرار رکھنے کے لیے تم نے ایسا کیا ہے، تو ایسا مت کرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدو چھوٹے سے دنیا کے فائدے کے لیے قرآن کریم کو، بیچو مت، یا یہ جو کتاب تم جس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو ایسا مت کرو، یہ بہت بری بات ہے جو تم کر رہے ہو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ تعلیم قرآن پر، یہاں خریدنے بیچنے کو نہ کہا ہے، تو تعلیم دیتے ہیں علماء، محنت کرتے ہیں، تو اس پر اجرت لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ کسی کو قرآن کریم سکھایا، ایک تو یہ ہے کہ دین کی دعوت پر تو کوئی اجرت نہیں لیتے، لیکن تعلیم کے کسی کو قرآن کریم پڑھنا صحیح سکھایا، اس کو الفاظ سکھائے، اس کو پڑھنے کی عربی کی تعلیم دی، تو اس کے اوپر اجرت لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ بعض ائمہ نے منع کیا، جیسے کہ امام مالک ہیں، امام احمد ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ ہیں، ان تمام نے تو نہ کہا کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز نہیں، اور آیت کو دلیل میں بھی پیش کیا، دوسری بھی دلائل ہیں. حنفیہ نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پھر فتویٰ دیا. امام صاحب بھی نہ کہتے ہیں، بلکہ بعد میں تو شوافے اور حنابلہ اور ان تمام حضرات نے کہا کہ نہیں لے سکتے ہیں، حالات سنگین ہو گئے. کیوں؟ پہلے جو ہے علماء کے وظائف جو بیت المال سے دیے جاتے تھے اور بیت المال سے لیے جاتے تھے اور ان کی ضرورتیں پوری ہوتی تھیں، ان کی روزی کا معاملہ طے ہوتا تھا، کسی کے جیب پر بوجھ نہیں پڑتا تھا. لیکن اب بیت المال کا نظام بالکل ابتر ہو گیا ہے ہی نہیں، سرے سے کوئی کسی کو دیتا ہی نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جب ان کا اتنا بڑا ٹائم دین کے کاموں کے لیے لگے گا تو ان کی روزی کا کیا ہوگا؟ اگر یہ چھوڑ دیتے ہیں کام تو ہمارے بچے تعلیم کے بغیر رہ جاتے ہیں، ان کو تعلیم کون دے گا؟ ظاہری بات ہے کہ ان کے اوقات کو جو گھیر لیا اور ان کے اوقات کو جو ہم نے چاروں طرف سے بند کر دیا، تو اس پر اوقات کو گھیر لینے کے عوض میں کہ اتنا وقت اگر یہ دنیا کے کسی کام کو دیتے تو کتنا ان کو عوض مل جاتا، اتنا عوض کم سے کم ان کو دینا چاہیے، اور اتنا عوض تو ضرور دینا چاہیے جس سے ان کا کام چل سکے، ان کی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہو سکیں، یہ دینا ضروری ہے. چنانچہ امام صاحب نے بھی اس پر فتویٰ دیا. پہلے جو فتویٰ آیا تھا اس میں سب لوگ دینے کے لیے حامی بھر رہے تھے اور امام صاحب نہ کہہ رہے تھے کہ نہیں دینا، اتنا سخت جو ہے حنفیہ کا رویہ تھا. لیکن بعد میں مسئلے کے اندر لچک پیدا کرنی پڑی اور اس کی وجہ یہ ہے، علی الاطلاق ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھنے پر اجرت لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہ بھائی کسی کو کہہ دیا کہ ہمارے مرحوم کے لیے روزانہ تم ایک پارا پڑھیے، ہم تم کو 100 روپیے دیں گے، یہ اجرت پر قرآن پڑھنا نہ جائز ہے. یہ باقاعدہ اجرت ہوئی قرآن کریم کی تلاوت پر اور یہ جائز نہیں. اور کوئی یوں کہے کہ میرے دادا جان کی قبر پر چلے جائیے، روزانہ ایک پارے کی تلاوت کر لیجیے اور شام کو مجھ سے پیسہ وصول کر لیجیے، فرمایا یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی قرآن کا بیچنا ہوا، اس بنا پر یہ بھی جائز نہیں. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. یہاں تو ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے، ان یہود سے کہا جا رہا ہے
کہ تم نے ہماری جو آیتیں جو تمہاری کتاب کے اندر لکھی ہوئی تھی سرکار کے سلسلے کی اس کو چھپا کر سودا کیا ہے صرف وجاہت کا اور اپنی عظمت کا اور اپنا سکہ بٹھانے کے لیے تم نے بات کو نہیں مانا ایسا مت کرو وَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ اور مجھ سے ڈرو اور میرے ڈر کو سامنے رکھ کر دین کو قبول کرو سب سے بڑا تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تم دو کتابوں کے ماننے والے کہلاؤ گے دو کتابوں کے ماننے والے اگر ہم کہلا گئے تو کیا ہوگا فرمایا دوگنا اجر دیں گے اللہ ایک کتاب تو قرآن کریم ہے جس پر تم اب لاؤ گے ایمان اور ایک کتاب پہلے سے تمہاری ہے یعنی تورات اس کو اگر تم مانتے ہو اور اس کے ماننے والے تھے اور اس کے مانتے ہوئے تم نے قرآن کریم کو مان لیا تو اب تورات کی تلاوت ختم ہو جائے گی اب قرآن کریم کے احکام چلیں گے اس پر عمل کرو گے وہ معمول بہا کتاب ہوگی لیکن اللہ تمہیں دو کتابوں پر عمل کرنے کا اجر دیں گے قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے کہ تم کوئی موتت بھی دین پر نہیں ہو حتی تقیم التورات والانجیل وما انزل الیکم من ربکم یہاں تک کہ تم عمل کرو تورات پر انجیل پر زبور پر قرآن پر تب تک تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے صحابہ بہت گھبرائے یہ آیت ان کے لیے بہت مشکل لگی کہ بھائی ایک کتاب پر عمل کر سکتے ہیں لیکن چار کتاب کے اوپر ایک ساتھ کیسے عمل کر سکتے ہیں جیسے کہ وہ لڑکے کو پوچھا تھا کہ تیرے ابا کہاں گئے تو اس نے کہا میرے ابا گھوڑا لینے گئے ہیں کیا کریں گے تو کہا تین گھوڑے لائیں گے ایک گھوڑا لینے گئے ہیں ایک لا رہے ہیں ایک لو لو کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ چار کتاب پہ ایک ساتھ عمل کرنا سرکار نے فرمایا ایسا نہیں اصل بات یہ ہے کہ کتابیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آئی پہلے زبور آ گئی زبور میں کچھ مسائل اور کچھ احکام آئے پھر اس کو اپ ڈیٹ کیا تو وہ تورات کی شکل میں آئے تورات میں احکام زیادہ ہے نازلنا تورات فی اودم ونور یحکم بہ النبیون الذین اسلموا یہ وہاں پر ذکر فرمایا تو تورات میں احکام زیادہ ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے وہ انجیل ہے انجیل میں بھی احکام ہیں لیکن بنسبت تورات کے کم ہیں یہ اپ ڈیٹ ہو کر پھر دوسری کتاب آئی ہے یہ اس کتاب کا ایک جز بن کر آئی یہ کتاب اور تفصیل بیان کرنے کے لیے آئی یہ تین کتابوں کے بعد یہ تین کتابوں کا نچوڑ اور تین کتابوں کا میوان کے اس کے جو مضامین تھے وہ تمام مضامین کو سمیٹ لیا اور سمیٹ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا اور فرمایا ابھی آخری کتاب ہے جس میں تینوں یا جتنی بھی آسمانی کتابیں وہ تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے جس کو قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی قرآن کریم پر عمل کرے گا تو نتیجہ تک وہ سب کتابوں پر عمل کرنے والا کہہ جائے گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کریم پر عمل کرنے والا ہے وہ ہر کتاب پر عمل کرنے والا مانا جاتا ہے اس کو ہر کتاب پر عمل کرنے والے کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے تو موقت بھی دین یہ ہے کہ خلاصۃ الخلاصہ اور نچوڑ جو ہے وہ قرآن کریم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے جتنے انبیاء ہیں ان کو جو رسالت اور جو نبوت دی گئی وہ نبوت اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھاتی تھی اور امت کو ایک حد تک اور ایک لیول تک لانے کی محنت ہے جب وہ لیول آ گیا انجیل کے وقت وہ لیول آنے کے قریب ہو گیا اور جب قرآن کریم آیا تو وہ لیول کی امت ہو گئی اس لیے اللہ نے پوری دنیا کے خطوں میں سے منتخب کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو منتخب کیا اور انہوں نے اس لیے جیسے حضور کی رسالت منتخب ہیں آپ مجتبی ہیں اور آپ مصطفیٰ ہیں اسی طریقے سے آپ کے صحابہ دنیا کے جتنے اصحاب انبیاء میں رہے ہیں ان تمام میں سب سے زیادہ سلیکٹڈ ہیں اور سب سے زیادہ منتخب ہیں اس کے بعد قرآن کریم میں اعمال صالحہ کی رغبت بیان فرمائی
اور یہ کہا کہ اعمال صالحہ کیوں کرنے چاہیے اور اعمال صالحہ میں بھی جڑ کی دو باتیں بیان کی کہ یہ دو اعمال تمہاری زندگیوں میں آئیں گے تو تمہاری دو بیماریاں ختم ہو جائیں گی وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ یہ بڑی لمبی تفصیل ہے لیکن صرف اتنی سی بات ذکر کرنی ہے کہ عبادات میں سے صرف دو عبادتوں کو منتخب کیا اور صرف دو عبادتوں کا ذکر کیا حالانکہ اسلام میں عبادات بہت زیادہ ہیں اعمال بہت ہیں لیکن اعمال میں منتخب کر کے جو پیش کیا وہ دو چیزوں کو پیش کیا ایک جانی عبادت پیش فرمائی مالی عبادت پیش فرمائی کیوں اس کی وجہ تفصیلیت انشاءاللہ آئندہ بیان ہمارے ابراہیم بھائی پار والوں کا انتقال ہوا ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائے اور بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ دنیا سے تشریف لے گئے محمد ایوب بجلا صاحب کا انتقال ہوا ہے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائے اور ساجد ولی دیولنی بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ صحت کاملہ نصیب فرمائیں سعید بھائی کی والدہ سارا پا بیمار ہیں شفا کے لیے دعا فرمائیں یوسف بھائی سمجھو کی اہلیہ کا آپریشن ہے اور میجر آپریشن ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ صحت کاملہ اور آپریشن کو کامیاب فرمائیں رسول بھائی گھوگاری صاحب جن ہیں جن کے صاحبزادے ہمارے یہاں ہمیشہ تشریف لاتے ہیں اور آرکیٹیکٹ ہیں اور کام اچھا کرتے ہیں تو وہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ برحوم کی مغفرت فرمائے درود پاک اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من عذاب القبر ومن عذاب الحشر ومن عذاب الفقر ومن عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملفنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اشف عللنا وأسقامنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے اور کرم کے اور خیر کے اور عافیت کے فضل کے فیصلے فرما اے اللہ ہمیں 100% دین پر دائم قائم فرما اے اللہ ہماری کمزوریوں کو دور فرما ہمارے ذوق ایمانی کو ختم فرما اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما اے اللہ بیداری والی زندگی عطا فرما اے اللہ تیری رضا والی زندگی عطا فرما تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے تیری مرضیات پر چلنا ہے اللہ ہمارا نصف العین بنا دے نقطہ نظر بنا دے اے جان العالمین نمازوں کا پابند بنا دے تلاوت قرآن کا شہدائی بنا دے اے الہ العالمین بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جو وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر ہر شعبے میں نصیب فرما اے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین
تھوڑی دیر تک کے لیے انشاءاللہ ذکر کریں گے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے. ذکر کا طریقہ سب کو معلوم ہی ہے, اس معلوم طریقے کے مطابق ایک تسبیح کا ذکر انشاءاللہ کریں گے جس میں لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد الا اللہ, اس کے بعد اللہ هو اللہ اور اس کے بعد اللہ. یہ چند چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں اور جن کو کہا گیا ہے جو اسباق دیے گئے ہیں وہ اسباق کے مطابق اپنے اسباق کو روزانہ پابندی کے ساتھ پورے کریں, استقامت کے ساتھ پورے کریں. اللہ تعالیٰ استقامت میں ہم کو برکتیں عطا فرماتے ہیں, خیر فرماتے ہیں. آدمی میں جماؤ پیدا ہوتا ہے, چند دن کرنا پھر چھوڑ دینا, یعنی جب موقع ملے ذکر اللہ خوب کریں اور اس کے فائدے انشاءاللہ ظاہر ہوتے ہی رہیں گے. سب سے بڑا فائدہ میں نے ذکر کیا ہے کہ اتنا وقت اللہ کی یاد میں لگ جانا یہ سب سے بڑی بات ہے. تو اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا. ایک شعر کے ساتھ شروع کرتے ہیں.
تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں, اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں, اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زبان ہے میرے الہ.
Yeah. اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے دل اللہ
اللہ اللہ کر رہا ہے.
اے خفتہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو.
غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگتا
ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو.
اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا. دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے, اس کو اسی کام میں لگاؤ.
عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار پانی ہے, دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. تو آیا بحر طاعت پھسا لذات دنیا میں, عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے. تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم, کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے. نہ دنیا نہ دولت نہ دن جائے گا, فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت, موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بھی بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا, میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے.
اور بڑھاپا جب کر رہے ہوں تو یہ بات سوچنی چاہیے کہ آج تو کہاں گیا, تو میں نے آنکھیں بند کر لیں, جسم میں نقل و حرکت ختم کی, لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جب جسم پر میرا اختیار ختم ہو جائے گا,
محمد حسن حسن.
قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولانا اللهم تحرر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إليك ربي فحفظنا وفي أنفسنا لك فذللنا وفي أعين الناس فعذبنا وعلى صراطك المستقيم فكبرنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا وعن سيئ الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فكبرنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے زبردست فرما اپنا فضل اور کرم شامل حل فرما رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے فضل کے فیصلے فرما اے الہ العالمین زندگی کا بہت بڑا حصہ تجھے ناراض کر کے گزارا ہے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دے اے اللہ ہماری اس پر معذور نہ فرما اور اے اللہ باقی حصہ طاعت والا بنا دے اے اللہ انابت والا بنا دے تیری عبادتوں والا بنا دے تیری رضا والا بنا دے اللہ تم ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اللہ یہ ناسازگار حالات کو سازگار فرما دے اللہ لوگوں کی پریشانیوں کو ختم فرما دے اللہ الجھنوں کو دور فرما دے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں غیر سے قرضوں کے نکلنے کی سبیل پیدا فرما دے جو پریشان ہے جس طرح سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عطا فرما روحانی جسمانی امراض سے شفا کاملہ نصیب فرما دے اللہ منمانی زندگی سے حفاظت فرما دے اللہ ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما دے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی احوال کی اصلاح فرما دے اللہ قلوب کو نور معرفت سے منور فرما دے اللہ مشائخ کے فیضان عطا فرما دے اللہ ہماری زبانوں کو ذکر کے لیے جاری فرما دے اللہ قلوب کو جاری فرما تیری معرفت نصیب فرما تیرا ذوق تیرا شوق تیری محبت تیرا عشق عطا فرما اے اللہ نفس کے اور شیطان کے مکائد سے ہماری حفاظت فرما نمازوں کا پابند بنا دے اے اللہ ذکر کا شہدائی بنا دے اے اللہ تلاوت قرآن کا عاشق بنا دے اے اللہ کثرت سے تیری یادوں والی زندگی عطا فرما اے اللہ غفلت والی زندگی سے عبادت فرما اے اللہ معصیات سے عبادت فرما اے اللہ گناہوں سے دور فرما دے نیکیوں سے قریب فرما دے نیکیوں کا عشق ہمارے دلوں میں ڈال دے اللہ اس کے کرنے کا جذبہ دے دے اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمتیں عطا فرما اے الہ العالمین جو جو حضرات پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما اللہ ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما زمین قبرستان والوں کی مغفرت فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما اور اللہ جن کے آپریشن ہیں اللہ کامیاب فرما اللہ پورے مجمے کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فعل منظور فرما برحمتی کا یا ارحم الراحمین www.attableek.com the revival of